بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی خوبیاں رکھی ہیں. تین چیزیں انسان کے اندر ایسی ہیں، اس کا استعمال ہونا، صحیح استعمال ہونا بہت ضروری ہے. ایک ہے انسان کا دل، جو جذبات کو لینے کی جگہ ہے. انسان کا دل جو ہے برتن کی طرح ہے، ہر قسم کے جذبات اس میں پلتے ہیں. اور ایک ہے انسان کا دماغ اور اس کی عقل، ہر قسم کے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں. خیالات کا آنا چاہے اچھے ہو یا برے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن برے خیالات کا جم جانا یہ بری بات ہے. خیالات کی مثال ایسی ہے جیسے راستے میں ٹرافک اگر جام ہو جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. خیالات اگر جم جائیں، خیالات اگر برے جم جائیں تو یہ پھر جو ہے تباہی لاتے ہیں. خیالات آ رہے ہیں اور اچھے ہیں تو الحمدللہ، برے ہیں اگر آ رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. اور ایک ہے انسان کا نفس، جو خواہشات کا مرکز ہے، منبع ہے. یہ تین چیزیں ہیں، ایک انسان کا نفس ہے، اس کا دل ہے، اور اس کے خیالات، اور اس کی عقل، اور اس کا دماغ ہے. اور یہ تین چیزوں میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے انسان کا دل. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں انسان کے دلوں پر محنت کرنے کے لیے بھیجے گئے. انسان کا دل جو ہے، اس کے جذبات صحیح بنتے ہیں اگر دل صحیح ہو. انسان کے خیالات بھی اس کے جذبات کے تابع ہیں، انسان کی خواہشیں بھی اس کے جذبات کے تابع ہیں. بہت اچھے، اگر اس کی تربیت ہے، اگر اس کو وہ بنا ہوا ہے تو اچھے سے اچھے خیالات آتے ہیں، اچھے سے اچھے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. پاکیزہ خیالات، پاکیزہ جذبات اندر سے پیدا ہونا کہ اچھے سے اچھا مسلمان بنو، اچھے سے اچھا نمازی بنو، اچھے سے اچھا شوہر بنو. آدمی میں جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبات ہیں. تو پاکیزہ جذبات کی پیداوار یہ انسان کے دلوں کے بننے پر ہے. ایک صحابی ہیں دیہات کے رہنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر انہوں نے 25 سوالات کیے. مسند امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کی حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، اور کنز العمال کتاب ہے حدیث کی بڑی مشہور. وہ ایک حدیث میں 25 سوالات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور دیہات کے رہنے والے، نام ہی ان کا ذکر نہیں ہے، کہتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص آئے، نام ہی نہیں جانتے راوی ان کا، اور اس کے راوی کون ہیں؟ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی. یہ حدیث جو ہے سبحان اللہ ایسی عجیب حدیث ہے کہ شمس الدین ابن قمح فرماتے ہیں کہ ابو العباس مستغفری ایک حدیث لکھنے کے طالب علم تھے، مصر کے ایک بہت بڑے محدث ابو حامد المصری ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ وہ حدیث سنائیں، میں وہ حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کون سی حدیث؟ کہا وہ خالد ابن ولید جو روایت کرتے ہیں جس میں ایک اعرابی نے دیہاتی نے 25 سوالات کیے، میں وہ خاص حدیث سننے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ تو حضرت ابو حامد المصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سال تک روزے رکھو یہاں پر ٹھہر کر، بعد میں وہ حدیث سناؤں گا۔ ایک سال یہاں لکھا ہے امرانی بصوم سنہ، مجھے حکم دیا انہوں نے کہ ایک سال کے روزے رکھو بعد میں یہ حدیث سناؤں گا۔ یہ فطری اور عقلی بات ہے کہ جب تک کسی چیز کی طلب پیدا نہ ہو اور وہ چیز قیمتی سے قیمتی بھی سامنے آئے تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اور جب دل میں طلب ہو شوق ہو تو چھوٹی بھی چیز ہو آدمی طلب سے اس کو لیتا ہے، عظمت سے اس کو لیتا ہے، اور وہ چیز ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ حضرات صحابہ اکرام کو یہ چیزیں طلب کے ساتھ دیتے تھے کہ طلب بھی پیدا فرماتے، دین کی دین کو لینے کے لیے طلب بہت ضروری ہے، ادب اور طلب، ان دو راستوں سے جب دین آئے گا وہ دین اس کی زندگی میں نکھار پیدا کرے گا۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ہے ادب ایک ہے طلب۔ ادب ہے طلب نہیں، ادب ہے طلب نہیں۔ ابو طالب ہے، کتنی ادب کتنی محبت، طلب ہے ادب نہیں، بے ادبی آدمی کو محروم کر دیتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے مجمع میں فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے تم میں سے جو ان پانچ کلمات کو حاصل کرے مجھ سے اور ان پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے؟ پوچھ رہے ہیں آپ کون ہے تم میں سے؟ من یأخذ عنی، حضرت ابو ہریرہ فوراً آگے بڑھتے ہیں کہتے ہیں میں، تو آپ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر ایک ایک انگلی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمہ، ایک ایک چیز گنا رہے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کیوں اختیار فرما رہے؟ تاکہ محبت، عظمت، طلب۔ تو خالد ابن ولید کی وہ حدیث کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث پوچھ رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، امام اعمش کوفی، بہت بڑے کوفہ کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث، ان کے ایک شاگرد ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایک سال تک رہ کر انہوں نے علم حاصل کیا، غالب قطان نامی۔ جس وقت وہ رخصت ہو رہے تھے صبح پہنچے اپنے شیخ کے پاس اور پہنچ کر کہنے لگے حضرت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت نے انہیں دعائیں دی اور جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ تہجد میں آپ کی آواز سن رہا تھا، سورہ آل عمران کی آیت آپ پڑھ رہے تھے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ آپ اس آیت پر رک گئے اور ایک دعا پڑھی آپ نے، میں وہ دعا آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ جاتے جاتے وہ دعا، اس لیے کہ مسنون نمازوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تہجد کی نمازیں تھیں، کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا آپ کی تہجد کی رات کی نمازیں کیسی ہوتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، ارے تم چھوڑو، آپ کی نماز کی جو طوالت اور اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، تم سوچ نہیں سکتے کیسے بہترین۔ رک رک کر جنت کی آیتیں ہوتی تو رک جاتے اللہ سے جنت مانگتے، خوف کی آیتیں ہوتی تو رک جاتے اللہ سے عافیت مانگتے۔ یہ مسنون نوافل میں یہ مطلوب ہے کہ آدمی اس طرح پڑھے، پڑھتے پڑھتے اللہ سے دعائیں، وہ دعائیں جو دعائیں مسنون ہے۔ فقہ کی کلاس میں یہ بات آئی کہ کون سی دعائیں ہم نماز کے اندر مانگ سکتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز آپ پڑھتے تھے تہجد کی۔ تو حضرت امام اعمش کوفی رحمت اللہ علیہ تہجد میں پڑھ رہے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، بڑی فضیلت والی آیت ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِفْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور رک کر وہ ایک دعا پڑھی انہوں نے, حضرت وہ دعا, تو حضرت نے کہا ایک سال رک جاؤ, وہ دعا سکھا دوں گا. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا لکھ کے لایا ہوں, نہیں, اصل میں یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ دین کو کس طلب کے ساتھ یہ حضرات سیکھتے ہیں. ایسا نہیں ایک سال ایک دعا کے لیے آئی ہیو نو ٹائم, مجھے تو جانا ہے, نہیں, رک گئے ایک سال تک, رکے رہے, پھر ایک سال کے بعد آئے اور حضرت نے دعا بھی سکھائی اور اس دعا کی سند کے ساتھ فضیلت بتائی کہ اس دعا کے پڑھنے پر اللہ تمہیں یہ فضیلت دے گی. کہ کتنی بڑی بات کہ یہ حضرت ابو العباس المستغفری حامد ابو حامد المصری کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں مجھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور حضرت انہوں نے شروع کیا عن سیف من سیوف اللہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیف من سیوف اللہ, لقب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, غزوہ موتا کے موقع پر ایک غزوہ ہوا اسلام کا, غزوہ موتا, اس موقع پر تین بڑے صحابہ زید بن حارث, جعفر طیار, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اجمعین شہید ہوئے, اور ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس پورے قافلے کے امیر و سپہ سالار بنے, اور ایسا روب, ایسا دبدبہ, ایسی ہیبت رومیوں پر پڑی کہ وہ جو ہے بھاگ گئے. اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ لقب دیا کہ خالد تم سیف من سیوف اللہ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ معاملہ ہوا, تو آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا کہ عبد الرحمن خالد کی قدر کرو, یہ سیف من سیوف اللہ ہے, اللہ کی تلوار میں سے کروا. پھر فرمایا کہ خالد تم عبد الرحمن ابن عوف کی قدر کرو, یہ بدر میں شریک ہے. دونوں کی خوبیوں کو, دونوں کے کمالات کو دونوں کے سامنے پیش کر کے جوڑ پیدا کرا لیا. تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث, حدیثوں میں ان کی روایتیں بہت کم ہیں لیکن ہیں, تو سبحان اللہ کتنی, دیکھیں اندازہ لگائیں, ایک صحابی دیہات کے رہنے والے مسجد میں آئے, آتے تھے صحابہ اکرام دیہاتی, کہاں سے, قریوں سے, جمعہ میں آتے, آپ خطبہ دے رہے ہیں, آگے بڑھے اور بڑھ کر انہوں نے کیا کیا, السلام علیکم سلام کر کے سوال شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں, انی سائلک عما فی الدنیا والآخرہ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا اور آخرت کے بارے میں. آپ نے فرمایا پوچھئے جو پوچھنا ہے. ہاں, حالانکہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ جب خطیب خطبہ دے تو کیا ہے, نہ سلام ہے نہ کلام ہے. جب خطیب منبر پر کھڑے ہو جائیں نہ آپس میں سلام کریں گے نہ آپس میں بات چیت کریں گے, بس خطیب کھڑے ہو گئے خطبہ. اب یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں اور وہ آ کے سوال کر رہے ہیں اور آپ جواب دے رہے ہیں, تو اس میں محدثین نے اور حدیث کے شارحین نے مختلف جواب دی. ایک جواب یہ دیا ہے وہ خطبہ جمعہ کا نہیں تھا, عام آپ کا ایک بیان تھا, آپ جواب دے رہے ہیں. لیکن ایک جواب بڑا عجیب ہے, کہا وہ خطبہ جمعہ کا ہی خطبہ تھا اور آپ خطبے میں جواب دے رہے تھے. آپ کا خطبے میں جواب دینا, بات کرنا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فرمانا یہ بھی مفسد صلاۃ نہیں ہے, نماز کو توڑنے والی چیز نہیں ہے. نماز کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فرما, یہ آپ کے خصائص میں سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیتیں ہیں, اس میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے ایک صحابی ہیں حضرت ذو الیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیہات کے رہنے والے تھے, وہ آئے اور آ کر جو ہے نا عصر کی نماز پڑھی. عصر کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیے, چار رکعت والی نماز دو رکعت پہ سلام پھیر دیے. حضرت ذو الیدین کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باہر کا رہنے والا مسافر ہوں, سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چار رکعت جو تھی وہ دو ہو گئی، سفر میں بھی ہم دو پڑھتے ہیں تو حضر میں بھی دو ہی ہو گئی، میں بس یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن کتنا ادب کا سوال ہے، حضرت مولانا غلطی کیا، آپ غلطی کر رہے ہیں. نہیں، بڑوں کے ساتھ کس طرح؟ میں باہر کا رہنے والا ہوں، مجھے بس یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ جو چار والی تھی وہ دو ہو گئی. کس ادب، دیکھیں دیہات کے ہیں لیکن کتنا ادب ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، چار ہی چار ہیں، دو نہیں ہوئی. آپ نے حضرات شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فرمایا نہیں، دو پہ سلام پھیر دی. آپ نے فرمایا بھول ہو گئی. فوراً کھڑے ہوئے، دو مکمل کی، سجدے سہو کیا. اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی اس دیہاتی صحابی سے اور حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ کیا ہے؟ یہ نماز کو توڑنے والی. کیوں؟ اگر کوئی عام آدمی بات کرے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن آپ کا بات کرنا، یہ خصائص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرکیف آپ نے، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو یا عام خطبہ ہو، اس میں وہ صحابی جو دیہات کے تھے انہوں نے سوال کیا. اندازہ لگائیں ایک ایک چیز. اور اس کے بعد جو ایک سال کے بعد جو حضرت ابو العباس المستغفری نے اپنے ان کو کہا کہ بھئی اچھا سنو، تو وہ لکھ کے بیٹھ گئے، لے کے بیٹھ گئے. اصل میں کیا ہے، آدمی جو ہے نا، کون سے قلم؟ یقین کے قلم سے اپنے دل کی تختی پر ان حدیثوں کو لکھتا ہے کہ کیسی حدیثیں، کس عظمت کے ساتھ صحابہ نے اس کو حاصل کیا، کیسی عظمت کے ساتھ لیا. ایک ایک حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ صرف معلوم کیے کہ ایک حدیث ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن انیس شام میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ باب الخروج فی طلب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے نکلنا، اس پہ انہوں نے یہ حدیث لکھی. کیا کیا انہوں نے، سواری خریدی اور اپنا سامان باندھا اور ایک مہینہ سفر کر کے شام پہنچے. عبداللہ ابن انیس کا گھر پوچھتے ہوئے گھر پہنچے، نیچے سے آواز دی، عبداللہ ابن انیس ہیں؟ کہاں، ہاں ہیں. آئے، کیا ہے؟ مجھے وہ حدیث سننی ہے، حدیث قصاص. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے آتا ہوں. نہیں نہیں وہیں سے سنا دیجئے، مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. وہیں سے انہوں نے سنائی اور وہی حدیث انہوں نے لکھی. پھر واپس چلنے لگے، کہنے لگے رک جاؤ کچھ دن ٹھہر جاؤ. کہنے لگے نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو مجھے معلوم کرنا تھا، اسی لیے میں مدینہ چھوڑا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا مدینہ چھوڑو. فوراً مدینہ منورہ واپس ہو گئے. تو کیسی عظمت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہ لوگ اس دین کو، ان حدیثوں کو لیتے تھے، پھر اس کی نورانیت اور روحانیت اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے تھے. تو ماشاءاللہ دیکھنے میں کہ کیسی ہر آدمی کی یہ فطری اندر کی پکار ہے، یہ اندر کی چاہت ہے جو یہ صحابی نے کیا کیا ہے، سوالات کیے. جیسے میں اس حدیث میں ہے کہ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا انی سائلک عما فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا سل عما بدا لک، پوچھو جو پوچھنا ہے، کیونکہ آپ جو آئے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کو لے کر آئے. یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا وکرامات الاخرہ، آخرت کی بزرگی اور دنیا کا خیر دونوں لے کر آیا ہوں میں. صرف ہمارے نبی ہمیں عبادات نہیں بلکہ دنیا بھی ہمیں سکھائیں. سب سے پہلا سوال، یا نبی اللہ احب ان اکون اعلم الناس، یا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب، میری یہ چاہت ہے، دیہات کے ہیں، کیسا جذبہ، کیسا اندر کا شوق، میری یہ چاہت ہے، میرا یہ شوق ہے، میری یہ پسند کی چیز ہے کہ میں سب سے زیادہ لوگوں میں علم والا بنوں. آدمی کے اندر جو ہے نا فطرت ہے کہ میں نالج ہوں، علم میرے اندر آئے. آپ نے کیا فرمایا، اتق اللہ تکن اعلم الناس، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سب سے بڑا عالم بنائیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں علم دیں گے. دیکھیں کیسا جوڑ ہے، فتقوا اللہ، تقویٰ. اسی لیے قرآن پاک میں ہر جگہ اس کو سجایا گیا ہے تقوی سے، سارا قرآن تقوی سے سجا گیا. کہتے ہیں نا، ایک بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. قرآن پاک کی تفسیر پر انہوں نے چھوٹی سی ایک کتاب لکھی ہے، مشکلات القرآن. اس کتاب کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے، پوری کتاب قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے وہ چار باتیں ہیں. اس میں ایک بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی کہ قرآن ایسی کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ آج تک دنیا میں لوگ اس کی تفسیریں اس کی لکھتے گئے، لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو مکمل کر دیا. حدائق ذات بہجہ، ایک تفسیر کا ذکر کیا ہے، حدائق ذات بہجہ، کہ کہا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کی پانچ جلدیں ہیں تفسیر، صرف اسی اتنی. تو اس میں حضرت نے کیا لکھا، پورے قرآن پاک کا خلاصہ چار باتیں، اللہ کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے بندوں کی خدمت، اور صحابہ کرام سے محبت. یہ چار باتیں ہیں پورے قرآن پاک کا خلاصہ. اسی طرح اگر کوئی تقویٰ کیا ہے، تقوی کا خلاصہ، آدمی کے اندر ایسا مزاج بن جائے کہ جو بولوں، جو کروں، جو قدم اٹھے، یہ اللہ کے حکم کو کہیں نہ توڑنے والا بنے، اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے، میرا ہر بول، ہر قدم، ہر عمل اس سے اللہ، یہ احتیاط کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ہے تقویٰ. فرمایا کہ سب سے بڑا عالم بنو، بننا چاہتا ہوں، آپ نے کیا فرمایا، اتق اللہ تکن اعلم الناس. دوسرا سوال کیا، احب ان اکون اغن الناس، چاہتا ہوں کہ لوگوں میں خوشحال رہوں. اب آدمی اپنی حالت کو خوش بنانا چاہتا ہے، بدحال کوئی رہنا نہیں چاہتا. اغن الناس، مالدار، خوشحال، فراغ، خوشحال رہنا چاہتا. آپ نے اس کو کہاں جوڑا، یہ نبوت کی بات ہے اور یہ وحی کی بات ہے. وہ صحابی سوال کر رہے ہیں کہ میں خوشحال لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ نے کیا فرمایا، کن قانعا تکن اغنی الناس، جو اللہ تمہیں دیے ہیں اس پر راضی ہو جاؤ، اس پر قناعت اختیار کر لو، لوگوں میں سب سے زیادہ خوشحال بن جاؤ گے. اللہ کی طرف سے جو ملا، جتنی روزی ملی، عجیب ہے، اللہ نے روزی کو انسان کی عقل سے نہیں جوڑا، ورنہ جانور سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوتا. جانور کے پاس نہ عقل ہے نہ علم ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے حصے میں روزی لکھی نہیں لکھی. روزی کو اللہ نے نہ عقل سے جوڑا نہ فن سے جوڑا، روزی اللہ نے اپنی حکمت کی بنیاد پر اللہ نے تقسیم کی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ایک ایک چیز دیکھیں، ہم سوچیں 25 باتیں، ایک ایک بات، ایک ایک صفت ہے، یہ اسلام کی، ایمان کی ایک ایک کوالٹی ہے، ایک ایک صفت ہے. ہم تو بس سرسری پڑھ کے گزر رہے ہیں، لیکن اس پہ رک رک کے سوچنا ہے، یہ چیز میرے اندر ہے، اس چیز کو میں اپنے اندر لاؤں، پھر دیکھیں پھر زندگی کیسی ہماری پاکیزہ اور کتنی بہترین ہماری بنتی. احب ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں لوگوں میں سب سے بہترین آدمی بنوں، خیر والا بنوں. آپ نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، خیر الناس من ينفع الناس فکن نافعا لهم، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اسی لیے نافعیت جو ہے نا، یہ بقا کا ذریعہ ہے. وام قرآن کریم جو ہے نا، ایک اصول بتایا، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ. سمندر میں جو جھاگ رہتی ہے نا، وہ جھاگ کیا ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جھاگ نہ بنو. سورہ رعد میں اللہ مثال دے رہے ہیں کہ بندو، جھاگ سمندر کی جھاگ کی طرح نہ بنو. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، نافعیت کا جذبہ، نافعیت کی سوچ، میرے سے لوگوں کو نفع پہنچے، میرے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، میرے بول سے، میرے کام سے نافعیت. یہی رہے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے بر صغیر کے، بڑا عجیب جملہ. جب تک امت میں نافعیت کا پہلو تھا، یہ امت میں، امت کیا تھی؟ امت میں بقا کا پہلو تھا. جہاں امت کے اندر سے نافعیت کا جذبہ نکل گیا، پھر یہ امت جو ہے نا کیا ہو بن گئی؟ زبد. زبد کسے کہتے ہیں؟ جھاگ. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. آدمی سوچے لوگوں کو مجھ سے نفع پہنچے، میں لوگوں کا خادم بنوں، میں دین کا خادم، اللہ کے بندوں کا خادم، لوگوں کو مجھ سے نفع پہنچے، نفے کے پہلو کیا کیا ہیں، کیا کر سکتا ہوں میں. آدمی سوچتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے استعمال کرے. طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر. بہت ہی کامیاب ہے وہ شخص جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے، اس سے خیر کے تالے کھلتے چلے جا رہے ہیں. بہت بڑی ہلاکت ہے، بدبختی ہے. وبیل لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر. خیر بند ہوتا چلا جائے، برائیاں پھیلتی جائیں، وہ بہت ہی ہلاکت والا ہے. اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے. احب ان اکون اعدل الناس. لوگوں میں سب سے زیادہ انصاف والا بننا چاہتا ہوں، میں لوگوں میں چاہتا ہوں کہ انصاف والا بنوں. آپ نے کیا فرمایا؟ احب للناس ما تحب لنفسك تكن اعدل الناس. جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، سب سے زیادہ انصاف پسند بنو گے. اتنی وسعت ہمارے دلوں میں، ہمارے قلب میں ہونی چاہیے، جو چیز میرے لیے پسند ہو وہی دوسروں کے لیے پسند. پھر فرمایا اريد احب ان اكون اخص الناس الى الله. لوگوں میں سب سے زیادہ مخصوص بننا چاہتا ہوں. دیکھیں، سوچیں، دیہاتی ہیں، اعرابی ہیں، سوالات کیسے کیسے کر رہے ہیں. یہ ہر آدمی کے اندر کی فطرت میں یہ سوالات آتے ہیں، میں خاص بننا. کوئی عام آدمی نہیں رہنا چاہتا، کمیونٹی میں ہے تو خاص بننا چاہتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اکثر ذکر اللہ تکن اخص الناس. اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، کثرت سے کرتے رہو. اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو. اللہ کو یاد رکھنا، ذکر کا مطلب اللہ کو یاد رکھنا ہے. ایک ذکر کا درجہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی ذکر ہے، لیکن اللہ کو یاد رکھنا، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ بھی ہے ذکر. اور سبحان اللہ الحمدللہ، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو یاد رکھے. جتنا اللہ کو یاد رکھیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالی لوگوں. اسی لیے ایک حدیث ہے حیات الصحابہ میں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہاری تنہائیاں برائیوں سے آباد ہوتی ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈال دیتے ہیں. تنہائیاں جب نافرمانی میں آتی ہیں، تو پھر اللہ کیا کر دیں؟ لوگوں کے قلوب میں نفرتیں ڈال دیتے ہیں. اريد ان اكون احب ان اكون من المحسنين. محسنین میں سے بننا چاہتا ہوں، احسان کی صفت میرے اندر. آپ نے کیا فرمایا؟ اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. بندگی اللہ کی اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی عظمت کا استحضار ہو. اگر یہ نہیں ہے، کم از کم اتنا تو استحضار ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، احسان کا درجہ تمہیں مل جائے گا. احب ان یکمل ایمانی. میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل بنے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی ایمان کے اول وہلے میں داخل ہوتا ہے. اب ایمان کا کمال حاصل کرنا چاہتا ہوں، صحابی پوچھ رہے ہیں کمال. اس ایمان کے کمال کا حاصل کرنے کا حل آپ نے کیا بتایا؟ حسن خلق. اپنے اخلاق میں حسن پیدا کر لو، اپنی عادتوں میں، اپنے اخلاق میں. لوگ ہماری عبادتوں کو، ہماری تلاوتوں کو کم دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاق کو زیادہ دیکھتے ہیں، ہماری عادتوں کو زیادہ دیکھتے ہیں. کیسی عادت ہے، کیسے الفاظ ہیں ان کے، کیسے اخلاق ہیں ان کے، کیسا برتاؤ ہے ان کا، کیسا لحاظ ہے ان کا. حسن. اور عجیب بات دیکھیں، آپ نے اخلاق کو ایمان کی تکمیل کے ساتھ جوڑا. حسن خلق. اپنے اخلاق میں خوبصورتی پیدا کر لیں. حسن کے معنی سجا لو، سوار لو اپنے اخلاق کو، کیا ہوگا؟ یکمل ایمانک، ایمان کا کمال درجہ تمہیں مل جائے گا. اسی لیے کتنی حدیثیں ہیں اخلاق کی، پڑھتے چلیں اندازہ آدمی نہیں لگا سکتا. اخلاق ایمان کا پھل ہے، ایمان جڑ کی طرح ہے، جس طرح درخت کا جڑ اندر اترا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل جو ہے نا بالکل نظر آتا ہے. جتنا آدمی کے دل کے اندر اتنے گہرائی ایمان کی ہوتی ہے اتنے اس کے اندر اخلاق نمایاں ہوتے ہیں. پھر احب ان اکون من المطیعین، اطاعت گزار فرما برداروں میں سے میں بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نافرمان نہ بنوں، اطاعت گزار بنوں. آپ نے کیا فرمایا؟ ادی فرائض اللہ تکم مطیعا، اللہ کے فرائض جو ہیں نماز روزہ فرائض، ان فرائض کو ادا کرو، اطاعت گزار بنو. اطاعت آدمی آئیں گے، بندہ مطیع بنے، اطاعت گزار بنے. احب ان القى اللہ نقیا من الذنوب، اللہ کیا جذبہ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤں. کیسا جذبہ ہے، میں اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر. احب ان القى اللہ، اللہ سے ملنا ہے، ملاقات ہونی ہے، لیکن کس حال میں؟ نقیم من الذنوب، گناہوں سے بالکل پاکیزہ ہو کر. آپ نے کیا فرمایا دیکھیں، اغتسل من الجنابہ، جنابت کا جو غسل ہے اس غسل کو اہتمام کے ساتھ فوراً کر لو. جنابت کا جو غسل ہے، ناپاک نہیں رہنا، ناپاک نہیں، آدمی جنابت لاحق ہو جائے، آدمی اگر صبح میں بھی اگر غسل کرنا ہے تو فوراً وضو کر لے، وضو کر لے. حدیث پاک میں آتا ہے موت کے وقت رحمت کے فرشتے آتے ہیں کلمے کی یاد دہانی کے لیے، لیکن اگر وہ جنابت کی حالت میں ہے تو اس موقع پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن جنابت کا غسل فرض ہو چکا ہے، اس موقع پر اگر یہ بندہ وضو کر لے یہ اس کا بدل ہو جائے گا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. تو اغتسل من الجنابہ متطہرا، کیسے؟ ایسے نہیں، ایزی لے کے غسل نہیں کرنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے ناپاکی چھپی ہوئی ہے، وہ نہیں نظر آ رہی، وہ نبوت کی نگاہ بتا رہی ہے آدمی نہ جنابت لاحق ہو گئی. ہاں اب کیا ہوگا، ہر بال کے نیچے جنابت ہے. تحت کل، اس لیے غسل براجم، براجم کسے کہتے ہیں، آدمی کے اندر موٹاپا آ جائے تو اس کے جسم میں جو کیا کہتے ہیں وہ، ہاں جو یہ ہوتے ہیں نا براجم، جو حصے رونگٹے، وہاں بہت اچھی طرح جو ہے نا کیا ہے، اہتمام کے ساتھ اس کو دھونا ہے. اور یہ سوچ کر کیوں کہ اس یعنی سوچتے ہوئے کہ یہ ایسا ہی عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اللہ سے اس عمل کی برکت پر میں گناہوں سے پاکی صفائی کے ساتھ ملتا. متطہرا تلق اللہ یوم القیامہ وما علیک ذنب، تم پر کوئی گناہ نہیں رہے گا اس حال میں تم اللہ سے ملو گے. سبحان اللہ، کتنی برکت، کتنی اسلام کی برکتیں دیکھیں کہ غسل جنابت پر بھی کتنا بڑا انعام اللہ نے رکھا. احب ان احشر، ان احشر یوم القیامت فی النور، میری یہ خواہش ہے، میری یہ پسند ہے قیامت کے دن نور کے ساتھ میں اٹھوں. قیامت اندھیرا ہے، ہر آدمی اپنی روشنی سے اٹھے گا، اسی لیے نور والے اعمال بتائے گئے، اس اندھیرے میں نور والے اعمال. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں اٹھوں تو نور کے ساتھ اٹھوں، روشنی کے ساتھ اٹھوں. نورہم یسعا، سورہ حدید میں ہے نا کہ آپ نے کیا فرمایا، لا تظلم احدا، کسی ایک پر بھی زیادتی نہ کرنا، کسی پر بھی ظلم زیادتی نہ کرو. قیامت کے دن اس حال میں اٹھو گے کہ روشنی ہوگی. ایک اور حدیث میں ہے نا، قبر کا اندھیرا کیا ہے، جو آدمی جتنا دنیا میں ظلم کرتا ہے اس کی قبر اتنی اندھیرے میں رہتی ہے. جو آدمی جتنا ظلم کرتا ہے قبر اندھیرے میں. اور یہاں اس حدیث میں کیا فرما رہے، نورانی نور کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا زیادتی نہ ہو، زیادتی ہو جائے آدمی فوراً معافی مانگ لے. کیوں معافی مانگنا ہے، مجھے حشر میں اٹھنا ہے اس حال میں، اس حال میں کہ نور نور ہوں، اس اپنے نور کے ساتھ میں چلوں گا. یسعى بین ایدیہم و بی ایمانہم، فرمایا احب ان یرحمنی ربی، میں چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ پر رحم کرے. اب میرا پروردگار مجھ پر رحم کرے. رحم کی چار تفسیریں لکھیں. جب بھی بندہ اللہ سے رحم مانگتا ہے گویا وہ چار باتیں مانگتا ہے. جب بھی بندہ اللہ سے رحم مانگتا ہے, اے اللہ رحم فرما, کہتے ہیں چار باتیں مانگتے ہیں. ایک سب سے پہلی بات اطاعت کی توفیق مانگتے ہیں. سب سے پہلی چیز اطاعت کی توفیق, اور دوسری چیز بغیر حساب کتاب کی مغفرت, اور تیسری چیز جنت میں داخلہ, چوتھی چیز, چار چیزیں ہیں, تین چیزیں ذہن میں. ایک ہے اطاعت کی توفیق, دوسرا بغیر حساب کتاب کی, اور تیسری بغیر حساب کتاب کے مغفرت. تیسری چیز ہے, چوتھی چیز ذہن میں نہیں, انشاءاللہ بتائیں گے. تو آپ نے کیا فرمایا, اپنے اوپر رحم کرو اور اللہ کے بندوں پر رحم کرو تو اللہ کی رحمت تم پر متوجہ ہوگی. الرحیمون یرحمہم الرحمن یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحمان انہی پر رحم کرتا ہے جو اللہ کے ان کے بندوں پر رحم کرتے ہیں. اللہ کی رحمت. فرمایا احب ان تقل ذنوبی, میں چاہتا ہوں میرے نام اعمال میں گناہ کم ہو, میرے نام اعمال میں گناہ کم سے کم ہو, کم سے کم ہو, کم سے کم ہو. ان تقل, کم سے کم ہو. آپ نے کیا فرمایا, استغفر اللہ, اللہ سے خوب استغفار کرتے رہے. طوبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, قابل مبارک ہے وہ شخص جس کے نام اعمال میں خوب استغفار ہو. تو اللہ سے اس حال میں بندہ ملے گا کہ اس کے نام اعمال میں کیا ہوں گے, ہلکے ہلکے, کم سے کم, کم سے کم. ان تقل ذنوبی. احب ان اکون اکرم الناس, میں چاہتا ہوں لوگوں میں معزز رہوں, لوگ میری عزت کریں, لوگ میری عزت کریں, اکرام کریں, عزت کریں. آپ نے اس کو کیا فرمایا, لا تشكون الله الى الخلق تكن اكرم الناس. اپنی حاجت, چھوٹی سی چھوٹی حاجت, اپنی ضرورت مخلوق کے سامنے کبھی پیش نہ کر, اللہ لوگوں کے دلوں میں تیری عزت ڈالیں گے. بندہ اللہ سے مانگے, اللہ سے زکے, عزت کے ذلیل سے ذلیل ہو کر مانگے, اللہ اسے کیا کرتے ہیں, عزت کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن جب بندہ مخلوق کے سامنے عزت سے بھی مانگتا ہے نا, یہ مانگنے کی وجہ سے کیا ہے, اسی لیے مانگنا بالکل نہیں. اپنی حاجت کبھی لا تشکونا, کبھی سوال نہیں, کبھی ہاں. احب ان یوسع علی فی الرزق, میں چاہتا ہوں میرے رزق میں وسعت ہو, میرے رزق میں وسعت ہو, برکت ہو. سبحان اللہ. آپ نے اس کا جوڑ کس سے فرمایا, فرمایا دم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, ہمیشہ باوضو رہو, اللہ تمہارے رزق میں بہت برکت دے گا. پوچھ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ رہے کیسی, دنیا بھی آخرت بھی, اپنی معاشی, اپنی ہر چیز کو یہ سوالات گھیر رہے ہیں کہ میرے دسترخوان میں وسعت ہو, میری روزی میں برکت ہو. آپ کیا فرما رہے ہیں, ہمیشہ باوضو, وضو ٹوٹ جائے وضو کر لو. جو آدمی باوضو رہے اس سے کبھی نماز چھوٹ سکتی ہے, اور نماز کی برکتوں میں سب سے بڑی برکت دنیا کی اللہ اس کی روزی کا مستحق ہے. اسی لیے ہمیشہ آدمی کوشش کرے وضو کے ساتھ, تو وضو کی برکتیں اللہ اسے. نمبر 16 ہے, احب ان اکون من احب اللہ ورسولہ, میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب بندہ بنوں, سب سے پیارا اللہ کا میں بنوں. آپ نے کیا فرمایا, جو اللہ کو پسند ہے, اس جو اللہ کو محبوب ہے تو بھی اس سے محبت کر لے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو محبوب ہے اس سے تو محبت کر لے. وابغض ما ابغض اللہ ورسولہ, اور اللہ کو جن چیزوں سے نفرت ہے, ناپسندیدہ جو اللہ کی چیزیں ہیں, اس کو بھی تو اپنی ناپسندیدہ چیز بنا لے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں اپنی, اس کو بھی اپنے مزاج کو بھی ایسا بنا لو کہ وہ میری بھی ناپسندیدہ بن جائے. اللہ کی محبوب, اب سوچیں کیا ہے, کتنی چیزیں. ایک صحابی نے پوچھا, ای الاعمال احب الی اللہ, اللہ کو سب سے پیارا عمل کیا ہے, آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو ٹائم پر پڑھنا، وقت نکال کے نہیں کہ اللہ کو نماز ٹائم پہ پڑھوں، کیوں؟ میں اللہ کو محبوب بنوں، اللہ کا پیارا بنوں، اللہ کو اللہ سے تعلق میرا بنے. پھر دوسری بات فرمائی بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو، اللہ کو بہت محبوب. تو وہ کیا چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں، وہ کیا چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، آدمی سوچے کیوں میں ان کا محبوب بننا ہے، مجھے اللہ کے نبی کا پیارا بننا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں، مجھے معلوم کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ بھی مجھے ناپسند، ان سے میں بچوں. احب ان اکون آمنا من سخط اللہ، میں چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے، اس کے غصے سے مامون رہوں، محفوظ رہوں. اللہ کا غضب، اس کے قہر، اس کے غصے سے میں محفوظ رہنا، امن میں آنا چاہتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب على احد اللہ، اپنے چھوٹوں پہ غصہ نہ کرو، غصہ چھوڑ دو، غصہ چھوڑ دو. کیا فرما رہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے غصے سے امن میں آؤں، اللہ مجھ پر غصہ نہ کرے، اللہ کا غضب مجھ پر نہ ہو. کیا فرمایا؟ چھوٹوں پہ غصہ نہ کر، تو اللہ کے غضب سے تو محفوظ ہو جائے. آدمی غصہ کس سے کرتا ہے؟ آدمی غصہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ غصہ ہمیشہ کمزوری کی علامت ہے. اسی لیے جوان کے مقابلے میں بوڑھے کو زیادہ غصہ آتا ہے، مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ غصہ آتا ہے. غصہ کمزوری، اور غصہ کبر کی علامت ہے. غصہ اسی وقت آدمی کرتا ہے کہ میں بڑا یہ چھوٹا، آدمی فوراً سوچے نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو غصے میں بات کر رہے تھے، پیچھے سے آپ نے فرمایا اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو اس بات کو، جتنی قدرت تمہیں اس پر ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے. فوراً متنبہ ہو گئے، آزاد کر دیا. نہیں تو کبھی آدمی کیا کرے، غصہ آ جائے فوراً آدمی اپنے غصے میں اعتدال لائے، غصے میں جو ہے نا، غصے کی صفت میں اعتدال پیدا کرنا ہے. احب ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں اللہ پاک سن لیں، اللہ قبول کر لیں، جو مانگوں اللہ اس کو جواب دیں، اللہ میری پکار کا جواب دیں، قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. اجتنب الحرام تستجب دعوتک، حرام لقمے سے اپنے کو بچا لے، اللہ تیری دعا کو قبول فرما دیں گے. دعاؤں کا تعلق کہاں سے دیں گے؟ احب لا يفزحنی، لا يفزحنی اللہ علی رؤوس الاشحاد، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے میں ذلیل اور رسوا نہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں رسوا نہیں ہونا چاہتا. آپ نے کیا فرمایا؟ اجتنب، احفظ فرجک کی لا تفضح علی رؤوس الاشحاد، ہمیشہ پاک دامن رہے، ہمیشہ پاکیزہ رہے، اللہ تجھے لوگوں کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کرے گا. پھر سوال کر رہے ہیں 22 نمبر، من الذی یمحو عن الخطایا، وہ کیا باتیں ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو گناہوں کو، یمحو کے معنی مٹا دینا، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ ہی ہے جو چاہے مٹا دے، جس چیز کو چاہے باقی رکھے. وعندہ ام الکتاب، اسی کے پاس تقدیر ہے، ہے نا. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا، لکھنے والے اللہ ہی ہیں، مٹانے والے اللہ ہی ہیں. وہ کیا چیز ہے جو گناہوں کو مٹا دے؟ تین باتیں آپ نے فرمائی، فرمایا الدموع والخضوع والامراض، ایک آنسو ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ایک دموع، دم کی جمع ہے، آنکھوں سے بہنے والا اللہ کے در سے، اللہ کی محبت سے نکلا ہوا آنسو، اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اور دوسری جو والخضوع، عاجزی، توازو، کہ اللہ کے بندوں کے سامنے بندہ جتنا عاجزی کے ساتھ، توازو اور انکساری کی صفت کے ساتھ رہتا ہے، اس کے گناہ مٹتے جا رہے ہیں. والامراض، چھوٹی سے چھوٹی بیماری، بڑی سے بڑی بیماری، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا رہے ہیں. یہ گناہوں کو مٹا ہی دیتے ہیں. اسی لیے بیمار کی عیادت پر کیا کہا جاتا ہے؟ لا باس طہورا انشاءاللہ، پاکی یقینی ہے انشاءاللہ، صحت ملنا نہ ملنا یہ اللہ کے حکم میں، لیکن ہمیں تو اتنا بتایا پاکی یقینی ہے. کس چیز کی پاکی؟ کہ آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا. احب ان یفطر اللہ علی عیوبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے عیوب، میری گندگیاں، میرے عیوب، میری کمزوریوں پر اللہ ستاریت کی چادر پہنائے. اللہ چادر پڑائے، ستار اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ کرے. ہر آدمی میں تو برائیاں، کمزوریاں، ہر آدمی میں خطائیں ہیں، یہ اللہ ہی کی صفت ستاری کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ چادر پہنائے. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں، موت کے وقت، آخرت میں اللہ صفت ستاریت کا مظاہرہ کریں. اب اس کے لیے کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا استر عیوب اخوانک، تیرے بھائی کے جو عیوب تیرے سامنے آتے رہتے ہیں اس پر تو پردہ ڈالتا رہے. تمہارے بھائیوں کے جو کمزوریاں سامنے آتے رہتے ہیں اس پہ تم پردہ ڈالتے رہو. کیسا سبحان اللہ، ایک ایک حدیث، ایک ایک اپنے بھائیوں کی. ہاں، یستر اللہ علیک عیوبک، اللہ تیرے عیوب پر پردہ ڈالے گا. ایک اور حدیث میں ہے نا، اگر کوئی اپنے بھائی کی کوئی پردہ دری کرے، اس کے عیب کو بیان کرے، اللہ بند کمرے میں بٹھا کر اسے ذلیل کر سکتے ہیں. آدمی سوچتا ہے میں کیا کرتا ہوں، کون سی چیز ہے کہ میں جس میں ذلیل ہو جاؤں؟ نہیں، کہاں غیب، غیبی نظام ہی کہیں اور سے جڑا ہوا ہے. ستاری چاہتے ہیں اپنے بندوں کے، اللہ کے اپنے بھائیوں کی ستاری کریں. پردہ دری ہوتی ہے کب؟ بندہ کتنا بھی کہے میں کچھ نہیں کرتا، میری تو صاف حساب، میرے کتاب صاف ہے، لیکن تو نے ایسا عمل کر دیا کہ اب اللہ کا نظام چلے گا، اب اللہ تجھے بند کمرے میں بٹھا کر بھی تجھے ذلیل کر سکتے. پھر فرمایا ایو حسنت افضل، سب سے بہترین نیکی بتائیے، سب سے بہترین نیکی بتائیے. آپ نے فرمایا حسن الخلق والتواضع والصبر على البلیہ والرضا بالقضاء. چار باتیں، ایک اخلاق میں خوبصورتی پیدا کرنا، عاجزی اور تواضع اختیار کرنا، آزمائشیں اور مصیبتوں پر صبر کرنا، اور چوتھی چیز والرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں کو راضی ہونا. اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال میں بندہ راضی ہو جائے. حدیث ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس کی دو فضیلتیں ہیں، تین مرتبہ کی ایک فضیلت ہے، ایک مرتبہ پڑھنے کی ایک فضیلت ہے. تین مرتبہ جو شخص پڑھے گا قیامت کے دن اللہ اس شخص کو راضی کریں گے. ایک مرتبہ اگر کوئی اس کو پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں داخل کروں گا. سند کے اعتبار سے ایک روایت ہوا، ایک مرتبہ پڑھنے والی مضبوط ہے. تینوں ورد ابو داؤد کی روایت ہے، تین مرتبہ والی بھی. ہم چار مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ دونوں فضیلتیں چاہیے نا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. چار مرتبہ پڑھ لیں، دونوں فضیلتیں ملیں گی انشاءاللہ، کہ اللہ بھی ہمیں راضی کریں گے اپنی رحمت سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہاتھ حشر کے میدان میں پکڑیں وہ تو رحمت. ایو سیئت اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا گناہ، اعظم، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سوء الخلق، برے اخلاق، زبان بگڑی ہے، برے اخلاق. آدمی کے اخلاق بگڑے ہیں، عبادت کی عبادت تو ہے بہت شاندار، لیکن اخلاق بگڑے ہوئے ہیں. آدمی پریشان ہے اس سے، اس کی زبان سے، اس کے جملوں سے، اس کے طنز سے، اس کی تنقید سے. سب سے بڑا گناہ عرش والے کے نزدیک اعظم کہہ رہے ہیں. اعظم، وہ پوچھنے والے ہی پوچھ رہے ہیں ایو سیئت اعظم عند اللہ. دو باتیں آپ نے فرمائی، ایک سوء الخلق و شح مطاع. شح مطاع کہتے ہیں ایسا بخل جس کی پیروی کی جائے. شح کہتے ہیں بخل، ہر چیز میں بخالت، پیسوں میں بخالت، صلاحیتوں کے استعمال کرنے میں بخالت، مسکرانے میں بخالت. آدمی بخیل بہت طریقوں سے ہوتا ہے، مسکراتا بھی نہیں. ارے پیسے کا ہی بخیل نہیں، مسکرانے کا بھی بخیل ہوتا ہے. ہاں، شح مطاع. مہلکات فرمایا، تین چیزیں بڑی ہلاک کرنے والی ہیں حدیث. اس میں ہوا متبع، ایک ایسی خواہش جس کی اتباع کی جائے، وہ شح مطاع. دوسری چیز کیا ہے؟ ایسا بخل جس کی پیروی کی جائے وہ اعجاب المرء بنفسه، آدمی کا اپنے کو اچھا سمجھنا. اور پھر آپ نے فرمایا وہی اشد ہونا، تین میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ کیا چیز ہے؟ پوچھ رہے ہیں آخری، وہ کیا چیز ہے؟ من الذی یسکن غضب الرحمن، جس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو. وہ کیا چیز ہے؟ دنیا میں کتنے اللہ کو غصہ کرنے والی چیزیں بھڑک رہی ہیں. وہ کیا چیز ہے جس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو؟ آپ نے دو باتیں فرمائی، اخفاء الصدقتی وصلت الرحم، چھپ کر صدقہ کرنا. دائیں ہاتھ کو دے تو بائیں ہاتھ کو بتا نہ دیں، چھپ کر صدقہ، بس کوئی نہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان رہا، یہ چھپ کر صدقہ دینا. اور صدقہ تو برہان، اسی لیے فرمایا صدقہ دلیل ہے. کس بات کی دلیل؟ اللہ کو دے رہا ہوں. وہ صدقہ دینے والا اصل میں یہ دلیل پیش کرتا ہے، اللہ تو دے رہا مجھے، اسی لیے آپ نے فرمایا صدقہ تو برہان، صدقہ دلیل ہے. چھپ کر صدقہ. وصیلۃ الرحم، رشتے جو ہے نا، ان رشتوں کو جوڑنا، ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. کیا کون سے رشتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جس سے اللہ کا غضب جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے. آخری سوال، من الذی یطفئ نار جہنم، وہ کون سی چیز ہے جس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے؟ جہنم کی آگ بجھنے والی چیز کیا ہے؟ جہنم کی آگ، ایک بھی اگر ڈراپ جہنم کا اگر پڑ جائے نا، سمندر ابل پڑے. اب وہ سوچیں وہ کیا چیز ہے جس سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا الصوم، روزہ ہے، جس سے روزہ، روزے دار کی بھوک اور اس کی پیاس ایسی قوت اللہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جہنم کی آگ کو جو ہے نا کیا کر دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہیں دین کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. صحابہ اکرام دیکھیں کیسے کیسے سوالات کرتے تھے، سوال بھی ہے جواب بھی ہے. وہ سوال جس سے دنیا کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، دین کا فائدہ. اور آپ نے جو جواب، آپ کے جو جوابات ہیں، یہ پوری امت کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایسے جذبات، ایسے پاکیزہ خیالات ہمارے بھی بنے. اللہ ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی بنانے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ ولک المن کلہ ولک الفصل کلہ. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم رسولا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.